رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الباص والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آمنت بالله وصدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کے آخری مضامین کی طرف اختتام سورت کی جانب درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ درس قرآن کے اندر سورۃ النساء کے چند اہم ترین مسائل ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. آج آیت نمبر 101 کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. سورۃ النساء جس طرح کے بارہا عرض کیا جاتا ہے سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ اعتقادی اور احکامی اور اخلاقی مضامین پر ایک بھرپور پیغام دینے والی سورت ہے. مدنی صورت ہونے کے حوالے سے ایک انسان کو بالخصوص ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر جن جن چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے ان پر مکمل ہدایات اس مبارک صورت کے اندر موجود ہے. سماجی مسائل، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، سوسائٹی کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اہل ایمان کے لیے ایک خاص تحفہ عبادات میں ان کی رخصت کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے عبادات میں مشقت نہ ہو، آسانی ہو کہ وہ اپنے دیگر معاملات پر بالخصوص اپنی بدنی تھکن، اپنے جسمانی امور اور اپنی جان کے حوالے سے تحفظ کو مقدم رکھیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کی پابندی بالخصوص نماز کے حوالے سے اگر ایسی صورت پیش آئے کہ بندہ جہاد کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اس کا بدن سفر کی کوفت اور کلفت سے تھک چکا ہو تو اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا اور نمازوں کے اندر ایک ترتیب، ایک خاص سلیقے کے ساتھ رخصت عطا فرمائی. شریعت مطہرہ نے نماز کو دو چیزوں کے اعتبار سے، یعنی ہماری سہولیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری زندگی کو دو اعتبار سے تقسیم کیا، ایک کو اقامت قرار دیا اور ایک کو سفر قرار دیا. اقامت سے مراد جب ہم اپنے اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں ہمارے والدین موجود ہیں، جہاں ہمارا رہن سہن، ہمارا بچپن گزرا ہے، جو ہمارا وطن ہے، جہاں ہم دائمی طور پر رہتے ہیں، یہ ہے اقامت اصلی. یا پھر ایسی جگہ جہاں پر ہم نے اپنا قیام کیا ہے اور وہ قیام کی مدت، اس کی میعاد، اس کا عرصہ 15 دن سے کچھ زیادہ کا ہے، تو اس دو کنڈیشن کے اندر شریعت مطہرہ نے اس شخص کو مقیم قرار دیا ہے. اور پھر مقیم ہونے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، جب مقیم ہو گیا، مقیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے تمام تر بدنی اور ذہنی سہولیات مل گئی ہیں، تو پھر اس کے اوپر عبادات کے طریقے مختلف انداز میں ہیں. لیکن ایسا شخص کہ جناب جو سفر کی حالت میں اور اپنے وطن اصلی کو، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جو اس کا وطن ہے، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر اس نے 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھا کیا ہے، تو یہ جو جگہیں ہیں جو اس کا وطن اصلی نہیں، اس کا وطن عارضی نہیں، جہاں پر وہ سفر کی صورت میں گیا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی بدنی، اس کی ذہنی سہولیات کو، تکلیف کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے لیے عبادات کے طریقے مختلف رکھے، یعنی اقامت اور سفر کی صورت میں. اب قرآن کریم یہاں پر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ. فرمایا کہ جب تم ایسی جگہ پر جاؤ اور جب تم زمین میں سفر کرو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم بعض نمازوں میں قصر کرو اور قصر سے تم نماز ادا کرو. یہاں پر اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی کہ اگر تم کہیں پر سفر کرتے ہو اور ایسے حالت میں ہو کہ کافر تمہارے پاس قریب موجود ہیں اور امن کی نہیں بلکہ خوف کی صورت کا حال ہے، تو اس میں تم قصر کرو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیت کا ظاہری مضمون تو یہ بتا رہا ہے کہ جب خوف کی کیفیت ہو، کافر تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور وہ تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو کیا اس وقت ہم اپنی نمازوں میں قصر کریں؟ قصر سے مراد فرض نمازیں جو 4 ہیں ان کو 2 پڑھا جائے گا، اور کئی اور احکامات قصر کے حوالے سے فقہی زبان کے اندر اس میں نرمی آ جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں، قصر اللہ رب العالمین کی جانب سے میری امت کے لیے صدقہ ہے اور اس کو تم قبول کرو. اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف خوف کی حالت میں قصر ہوگا. فرمایا نہیں، فرما خوف کی حالت میں نہیں، بلکہ خوف کے ساتھ ساتھ امن کی حالت میں بھی قصر ہوگا. کیونکہ یہ آیت جب اتر رہی ہے تو یہ غزوہ احد کے قریب نازل ہونے والی صورت ہے، جب کفار کے ساتھ باقاعدہ جہاد کے سلسلے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ مارکہ موجود ہے. تو اس کے ضمن میں اس لیے یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے. تو یہ اضافی بات صرف اس معروضی حالات کے حوالے سے ہے کہ جب کافروں کے ساتھ مسلسل جہاد کا سلسلہ جاری تھا، تو اگر خوف کی حالت میں ہو تو قصر کرو. تو یہ ایک معروضی صورت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، لیکن وہ خوف اس کے ساتھ شرط نہیں. اور حضور نے شاہ فرمایا کہ میری امت کے لیے قصر صدقہ ہے، وہ خوف کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، یعنی جنگ ہو یا امن کی حالت ہو، دونوں صورتوں کے اندر جب وہ حد مسافت کو طے کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر قصر کرنا یہ اللہ کی جانب سے صدقہ ہے اور وہ کریں. اور قرآن کا جو یہ حکم ہے کہ ان تقصروا، کہ وہ قصر کریں، علماء نے فرمایا یہاں سے مراد کہ اقامت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، قصر میں قصر کی نماز پڑھی جائے گی، اور یہ قصر کی نماز پڑھنا اس پر واجب ہے. اگر وہ اقامت کے اندر قصر کی نماز پڑھتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور قصر کے اندر وہ اقامت کی نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ گناہگار، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور گویا کہ یہ عذاب جہنم کی اس پر وعید علماء نے لکھی ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اسے واجب قرار دیا ہے. تو یہاں پر خاص طور پر آیت نمبر 101 کے اندر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت اور ان کی ذہنی سہولیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور سفر کی تھکن اور کلفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے انہیں قصر کا حکم عطا فرمایا. قصر کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے مختصر، یہ کہ پہلے زمانے میں تو ظاہر سی بات اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو وہاں پر تین رات اور دن کا اعتبار کیا گیا، اور پھر اس میں باقاعدہ طور پر اونٹ کتنی مسافت طے کرے گا اس کے قدم کا اعتبار کیا گیا. اور موجودہ دور میں ہمارے محققین نے، ہمارے بزرگ علماء نے جو اس کو لیا تو میل کے حوالے سے 57.5 میل، 57.5 میل کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ اس کو اگر کوئی کراس کر گیا، یعنی اپنے شہر اور اپنے شہر کے مضافات سے وہ نکل رہا ہے اور جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے، جس جگہ پر وہ پہنچنا چاہ رہا ہے، وہ جگہ اس کے شہر سے لے کر وہ جگہ اور اس کا شہر تقریباً 57.5 میل کے فاصلے پر ہے. جب یہ ایسی جگہ پر سفر کر رہا ہے جو اس کے شہر سے 57.5 میل دور ہے اور وہاں پر اس کی نیت 15 دن سے کم رکھنے کی ہے، تو پھر یہ مسافر. اگر یہ اپنے شہر سے نکلا اور 57.5 میل کا اعتبار کر کے تو نکلا کہ اتنے دور وہ جا رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کی نیت 15 دن سے زیادہ رکھنے کی ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے اپنے وطن کے اندر موجود ہے، اپنے علاقے کے اندر موجود ہے اور وہ مقیم ہو جائے، اور مقیم ہونے کی صورت کے اندر اس کو نماز مکمل ادا کرنی پڑے. تو 57.5 میل کا اعتبار، اور کچھ اس میں شریع احکام میں علماء کے درمیان ترتیب میں کچھ اجتہادی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو اکثر علماء نے اس کو 92 کلومیٹر کے اوپر موقوف کیا ہے اور بعض علماء اس کو 99 کلومیٹر تک لے جاتے ہیں. تو احمد یہ ہے کہ بندہ اس معیار کو آخری حد پر رکھے، یعنی 99 کلومیٹر کے قریب رکھے، اور جب اپنے علاقے سے جب وہ نکلے، اگر مائلز کا اعتبار ہو تو 57.5 مائلز کا وہ اعتبار کرے کہ جس علاقے پر وہ جا رہا ہے وہ علاقہ اس کے گھر سے، یعنی اس کے شہر سے، اس کے مضافات کو چھوڑنے سے. مضافات سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ شہر کے باہر کی وہ آبادیاں جو شہر سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے قبرستان ہے. آج کل تو یہ ہے کہ قبرستان وغیرہ جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے، لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ قبرستان ہو گئے یا کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہو گئی یا باغات ہو گئے، وہ شہر سے متصل ہوتے تھے اور اس کی ضروریات شہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی. تو یہ شہر اور شہر کے مضافات ہیں. تو شہر اور شہر کے مضافات کو چھوڑ کر 57.5 میل جب کسی بستی کی طرف، کسی علاقے کی طرف وہ رخ کرتا ہے جہاں پر آبادی موجود ہو، یعنی کہ جنگل کی طرف وہ جا رہا ہے کہ جہاں پر آبادی کا صدور نہیں، جہاں پر آبادی موجود ہو اس طرف وہ سفر کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی نیت وہاں پر مزید اس پر یہ کہ 15 دن سے کم رکھنے کی ہے، تو وہ شرعی طور پر مسافر کہلاتا ہے. اور قرآن کا حکم یہ ہے، یہاں پر سورۃ النساء آیت نمبر 101 اس کو واجب قرار دے رہی ہے کہ وہ قصر نماز کرے گا اور اس کو وہاں پر فرض 4 رکعت ہیں، اس کو وہ 2 ادا کرے گا. اگر 2 ادا نہیں کی اور مکمل اس نے پڑھا تو وہ گنہگار ہوگا، توبہ کرے گا اور اس نماز کا وہ اعادہ کرے گا. ہاں، یہ بھی علماء نے اس حوالے سے گویا کہ ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ وہاں پر ضروری نہیں کہ کسی خوف کی صورت حال کے اندر وہ اس چیز کو مکمل کرے. اس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت عرض کیا، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ جب خوف ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس وقت ہم اپنی نمازوں میں قصر کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میری امت کے لیے صدقہ ہے اللہ کی جانب سے. خوف ہو یا امن ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ قصر کو مکمل کریں. تو یہ آیت نمبر 101 کے اندر قصر کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا. اب آگے خاص طور پر جہاد کی صورت حال کے طور پر آ رہی ہے، اور یہاں پر نماز کی اہمیت اور اللہ اکبر جماعت کی اہمیت کتنی ہے، یہ سوال سے واضح ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تم اس میں تشریف فرما ہو اور لوگوں کے اندر موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کی امامت کریں. یعنی جہاد کی صورت ہو اور کافر سامنے فوج لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں پر فوراً انتظار کر رہا ہے کہ وار کریں. مثال کے طور پر ایک دفعہ یوں ہوا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب جہاد کے دوران موجود تھے تو نماز کا وقت ہو گیا. تو نماز کو صحابہ کرام کس قدر مقدم رکھتے ہیں اپنے اسلاف، اس سے ہمیں تھوڑا سبق حاصل کرنا چاہیے. تو جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے جنگ کو اسی حالت میں چھوڑا اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ ظہر کی نماز تھی. تو کافروں نے دیکھا کہ جناب یہ تو جنگ چھوڑ کر ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے اور یہ بالکل ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اسلحہ انہوں نے زمین کے اوپر پھینک دیا ہے اور نمازوں کو انہوں نے جماعت کی صورت میں قائم کر دیا ہے. تو پہلے تو وہ چونکے اور ہکے بکے رہ گئے کہ ان کو خوف نہیں ہے کہ ان کو کوئی مار دے گا یا ان کو کوئی قتل کر دے گا اور ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، دھاوا بول دیں گے سب کو جمع کر، کیونکہ انہوں نے اپنا اسلحہ بھی ایک طرف رکھ دیا ہے اور یہ نماز میں صفے لگا کر نماز ادا کر رہے ہیں. تو وہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز پڑھ رہے تھے تو کفار انتہائی بھبلا گئے اور تعجب میں رہے، اور وہ اس چیز میں رہے کہ شاید یہ کچھ کرنا چاہتا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور دوبارہ جب انہوں نے نماز ختم کی تو یہ اسلحہ اٹھا کے ہمارے مقابلے پر آ گئے, تو ان کی مشاورت کی ٹیم نے یہ کہا کہ یہ موقع تو بہت اچھا تھا کہ جس میں یہ نماز کی کنڈیشن کے اندر موجود تھے, نماز کی حالت میں موجود تھے, ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے تھے. تو ان میں سے ایک بندہ جو اسلام کے بارے میں کچھ جانتا تھا کافروں میں سے, اس نے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی یہ تو ظہر کی نماز دیں گے, یہی چیز ان کے اثر میں ہو جائے گی, تو جیسے ہی سب کے اندر کھڑے ہوں گے تو تم حملہور ہو جانا. تو انہوں نے کہا ذہن بنایا بالکل ٹھیک. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا محبوب اب نماز اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ظہر کی ہوگی, اس طرح تمام لوگ ایک ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے. اب قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 102 کے اندر اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ محبوب اپنی اس جماعت کو دو حصوں میں بانٹ لیں, ایک کافروں کے سامنے کھڑی ہوئی ہو اور ایک آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو, اور اس کی ترتیب اس طرح ہو کہ امامت آپ فرمائیں. جب آپ امامت فرمائیں گے تو جو مسلمانوں کی جماعت کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک کافروں کے ساتھ اسلحہ لے کر جنگ کر رہی ہے اور جو دوسری جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ نماز کو شروع کرے, وہ ایک رکعت مکمل پڑھے. جب وہ ایک رکعت مکمل پڑھ لے اور سجدہ ادا مکمل طور پر وہ کر لے, فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, جب وہ اپنی ایک رکعت مکمل کرے پہلی جماعت اور سجدہ کرے تو وہ پیچھے چلی جائے. اب جو وَلْتَقْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَهَا, فرما اب وہ جماعت جو دوسری لڑ رہی تھی اب ان کو چاہیے کہ ان کو آگے کرے اور وہ دوسری رکعت میں آ کر شریک ہو جائے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, وہ اپنے اسلحے کے ساتھ نماز ادا کریں. یعنی یہ نہیں کہ انہیں پہلے تو اسلحہ اپنا زمین پر رکھ دیا تھا لیکن وہ مکمل چیز جیسے ذرا ہے یعنی سینے کے اوپر اور پشت پر لگی ہوئی بھی وہ لوہے کی ایک تشت جس سے اگر تلوار کا وار کیا جائے تو وہ بدن پر اثر نہ کرے, یا خنجر ہے یا تلوار ہے تو وہ بالکل آپ کے بدن کے ساتھ لگنا چاہیے اور وہ آپ کے ساتھ موجود ہو, اس کو زمین پر نہ رکھے جو آپ کا اسلحہ ہے, اور اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرے. اور جب وہ نماز ادا کر لے وہ ایک رکعت پڑھ لے تو آپ کو سلام پھیر دیں گے کیونکہ دو رکعت مکمل ہو گئے. اب وہ جو ہے وہ چلے جائیں گے اور پہلے جو ہے وہ آ جائیں گے جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی تھی, اور وہ آ کر اپنی نماز کو قرات کے ساتھ مکمل کریں گے اس لیے کہ وہ لاحق تھے یعنی انہوں نے امام کے ساتھ پہلی نماز کو شروع کیا تھا. تو وہ جو پہلے ایک رکعت پڑھ کے گئے ہیں وہ اپنی بقیہ ایک رکعت گویا کہ خاموشی کے ساتھ تلاوت کے بغیر وہ مکمل کریں گے کیونکہ وہ امام کے ساتھ ہیں اور حکمن وہ اس وقت لاحق ہیں اور اصلاً لاحق ہیں. ظاہر سی بات ہے لاحق اس کو کہتے ہیں جو امام کے ساتھ ابتدائی تکبیر اولی کے اندر نماز کو گویا کہ شروع کرتا ہے. فرمایا جب یہ سلام پھیر کر پیچھے چلے جائے تو وہ جو ہے وہ دوبارہ آ جائے اور دوبارہ آ کر وہ اپنی نماز کو گویا کہ ادا کریں, اور ان میں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کریں گے کیونکہ وہ مضبوط ہے اور وہ تلاوت قرآن کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے. تو یہ ترتیب قرآن مجید فرقان حمید نے جہاد کے دوران جنگ پر دی, یعنی صفوں کو تقسیم کریں, ایک صف لڑ رہی ہو ایک صف پہلی رکعت میں آپ کے ساتھ شریک ہو, جیسے پہلی رکعت پڑے تو یہ صف چلی جائے ان کی جگہ پر اور وہ صف آ جائے آپ کے پاس, یہ اپنی دوسری صف پہلی نماز پہلی رکعت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. جیسے ہی آپ سلام کر پھیر کر اپنی دو رکعتیں ختم کریں گے تو یہ جو اب انہوں نے اپنی پہلی نماز یعنی پہلی رکعت ادا کی ہے یہ دوبارہ اپنے اسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر وہ کافروں سے لڑ رہے تھے, اور جنہوں نے پہلی رکعت پڑھ لی ہے وہ دوبارہ یہاں پر آ جائے اور وہ اپنی نمازوں کو مکمل کریں, اور جب یہ اپنی نمازوں کو مکمل کر کے یہ پھر ادھر چلے جائیں اور جو وہاں پر کھڑے ہیں وہ دوبارہ آ کر وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کریں. اس ترتیب کو مکمل طور پر آیت نمبر 102 کے اندر قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ النساء کے اندر ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیا, اور یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ جناب اس ترتیب کے ساتھ یہ نمازوں کو ادا کریں اور ان کے بدن کے اوپر اسلحہ موجود ہو, ان کے بدن کے اوپر وہ تمام جو ضروریات جہاد اور غزہ کی چیزیں ہیں وہ موجود ہو تاکہ کفار ان کے اوپر حملہ نہ کریں. تو اس طریقے سے جہاد کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. یہاں پر علماء نے لکھا کہ دیکھیں نماز کا کتنا شدید حکم ہے, یعنی اگر لائٹ نہیں ہو تو ہم گرمی کی وجہ سے نماز نہیں ادا کرتے, یا تھوڑا سا بدن دب جائے تو ہم نمازوں کو الیاذ باللہ فراموش کرتے ہیں. تو تھوڑی سی حیا یہاں پر ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ دین کیا بتاتا ہے اور شریعت مطہرہ نماز کی اہمیت کو کس طرح ذکر فرماتا ہے. یعنی سامنے دشمن موجود ہے کہ جو موقع پا رہا ہے کہ گردن پر وہ وار کرے, لیکن دیکھیے نماز کو اس حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, اور اس صورت کے اندر صفوں کو بانٹ دیا گیا اور ایک صف پڑھ رہی ہے ایک صف لڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت کی اہمیت کو ابھی آپ دیکھیے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لڑتے رہیے, لڑنے کے بعد الگ الگ ہو کر پھر آپ اپنی نماز ادا کر لیجیے گا. اس پر دیکھیے کہ وہاں پر نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ جماعت کی اہمیت کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے. تو یہ جہاد کے اندر شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے, تو امن کے اندر یہ کس قدر موقت ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک جنگ کے اندر زخمی ہو گئے, اور جب زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بدنے کے اوپر اسلحہ نہیں باندھ سکتے تھے, تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے کہ بدن کے اوپر اسلحہ باندھ کر جماعت کے اندر شریک, لیکن میں تو بالکل مریض ہو چکا ہوں اور میں اس حالت کے ساتھ اپنی تلوار کو, اپنے ذرا کو, اپنے خنجر کو اپنے بدن کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو اللہ رب العالمین نے اس میں پھر آگے رخصت عطا فرمایا. اللہ تعالی فرماتا, ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من المطر او کنتم مرضا ان تضعوا اسلحتکم. فرمایا تم میں اور تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف پہنچ رہی ہو یا بیمار ہو, تو اپنے ہتھیار کو کھول کر تم رکھ دو. وخذوا حذرهم, اور اپنی پناہ لیے رکھو. اس حکم سے ان لوگوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے حکم مستحب ہو گیا کہ تمہارے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو تم غزہ کرو, جہاد کرو, اور جہاد شرعی کی صورت کے اندر اگر تم موجود ہو تو اپنے اسلحے کو اپنے بدن کے ساتھ رکھو. یہ دوسرے حکم کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ پہلے جو یہ حکم بڑا شدید تھا کہ اپنے بدن کے ساتھ تلوار کو لگا کر رکھو, لیکن مریضوں کی وجہ سے آتا کر کے اس کو تخفیف دی گئی, فرمائی اب واجب نہیں ہے, یہ مستحب کے حکم میں آتا ہے. تو یہ آیت نمبر 102 تک کا خلاصہ تھا جس کو ہم نے آیت نمبر 101 اور 102 کو بیان کیا. آیت نمبر 101 کے اندر نماز قصر کا حکم دیا گیا کہ مسافر جو ہے وہ کس طریقے پر نماز ادا کرے گا. مسافر اس طریقے پر نماز ادا کرے گا کہ جب 57.5 میل اپنے علاقے, اپنے شہر اور اس کی مضافات سے وہ باہر نکلتا ہے اور کسی بستی کے اندر وہ پہنچنا چاہتا ہے اور وہاں پر 15 دن سے کم کی وہ نیت رکھتا ہے تو وہ مسافر ہے, تو اسے نمازوں میں قصر کرنا واجب قرار دیا گیا, یعنی فرض نمازوں میں قصر کرنا واجب. لیکن اگر اس کی نیت وہاں پر 15 دن مکمل رکنے کی ہے یا اس سے زیادہ رکنے کی ہے تو اس صورت کے اندر وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم قرار پائے گا, اور وہ بالکل اس کے لیے وطن جو ہے وہ اقامت اصلی کی بجائے اقامت عارضی ہونے کی صورت کے اندر وہ اپنی نمازوں کو مکمل کرے گا. اور آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد اور غزہ کا حکم دیا ہے کہ جب جہاد کی صورت حال ہو اور جہاد شرعی کا احکام نازل ہو چکا ہو تو محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ نماز خوف جو نماز ادا کریں گے آپ کے ساتھ اس کی ترتیب کیسی ہوگی. قرآن کریم نے اس کی تقسیم کو بھی بتا دیا اور دونوں جماعتیں کس ترتیب کے ساتھ اس پر عمل کریں گی. اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا خیال اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تکلیف اور خوف کے وقت میں نمازوں کی اس قدر اہمیت ہے اور جماعت کی اس قدر اہمیت ہے تو امن کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اقامت کی زندگیوں کے اندر, امن اور اقامت کی زندگیوں کے اندر اس کا لحاظ رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.